سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف اللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں. رضائے حق میں اپنی آرزو ہر وقت فانی ہو، رضائے حق میں اپنی آرزو ہر وقت فانی ہو. کسی عاشق کی جب بھی داستان اس کی زبانی ہو، کسی عاشق کی جب بھی داستان اس کی زبانی ہو، قدردانی ہو تو دل کے عشقوں سے نہ کیوں پھر قدردانی ہو. کسی عاشق سے جب داستاں اس کی زبانی ہو تو پھل ملنا یقینی ہے، اسے تقویٰ کا اور نسبت کا پھل ملنا یقینی ہے. کہ جس کے باغ دل میں اہل دل سے باغبانی ہو، کہ جس کے پھل ملنا یقینی ہے، کہ جس کے باغ دل میں اہل دل سے باغبانی ہو. جو درد دل سے اور آہوں سے اور اشکوں سے ممبر پر، جو درد دل سے اور آہوں سے اور اشکوں سے ممبر پر، کرے شرح محبت پھر نہ کیوں جادو بیانی ہو، کرے شرح محبت پھر نہ کیوں جادو بیانی ہو. درد دل سے اور آہوں سے اور اشکوں سے ممبر پر، کرے شرح محبت پھر نہ کیوں جادو بیانی ہو. ولایت اہل دل کی صحبتوں سے میسر ہے، ولایت اہل دل کی صحبتوں سے گو میسر ہے، مگر یہ شرط ہے قلب و نظر کی پاسبانی ہو، مگر یہ شرط ہے قلب و نظر کی پاسبانی ہو. ولایت اہل دل کی صحبتوں سے گو میسر ہے، مگر یہ شرط ہے قلب و نظر کی پاسبانی ہو. نہیں آسان ہے اسرار محبت کو بیان کرنا، نہیں آسان ہے اسرار
محبت کو بیان کرنا مگر واعظ کے دل کو بھی تو حاصل رازدانی ہو مگر واعظ کے دل کو بھی تو حاصل رازدانی ہو کرتا ہے درد دل بڑی پونے تمنا سے ملا کرتا ہے درد دل بڑی پونے تمنا سے رضا حق میں اپنی آرزو ہر وقت پانی ہو میں اپنی آرزو ہر وقت پانی ہو ملا کرتا ہے درد دل بڑی خون تمنا سے رضا حق میں اپنی آرزو ہر وقت پانی ہو فدا لیکن ہے اس ذرے ہم تقلیم کی دولت فدا لیکن ہے اس ذرے ہم تقلیم کی دولت بصورت درد دل میں اگر درد جہانی ہو درد دل میں اگر درد جہانی ہو فدا لیکن ہے اس ذرے ہم تقلیم کی دولت بصورت درد دل میں اگر درد جہانی ہو ہزاروں غم اٹھائے جس نے ان کی راہ میں اقدر ہزاروں غم اٹھائے جس نے ان کی راہ میں اقدر نہ کیوں پھر دکھ بری اے دوستو اس کی کہانی ہو نہ کیوں پھر دکھ بری ہے دوستو اس کی کہانی ہو ہزاروں غم اٹھائے جس نے ان کی راہ میں اقدر نہ کیوں پھر دکھ بری ہے دوستو اس کی کہانی ہو کی جب بھی داستان اس کی زبانی ہو تو اے دل کے آنسوؤں سے نہ کیوں پھر قدردانی ہو
حفاظت اور دل کی حفاظت ارے بھائی ادھر دیکھو کیا کرتے ہیں کیوں ادھر ادھر باتیں کرتے ہیں یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے مجلس میں بیٹھنے کا آنکھ کی حفاظت اور دل کی حفاظت. ہمارے حضرت شیخ العرب والعجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ عظیم الشان الہامی مضمون ہے. اور واقعتاً جیسا کہ میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو آدمی اپنے قلب و نظر کی حفاظت کر لے گا, ایک ہی کام کر لے گا, یقیناً بالیقین وہ اللہ والا ہو جائے گا. اور یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ چھوٹی موٹی ولایت نہیں, ولایت صدیقیت کی خط انتہا کو پا جائے گا. ایک تو یہ کہ گناہ سے بچنا بڑی عبادت ہے, بڑی عبادت گزاری ہے. اتق المحارم تکن اعبد الناس, جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ سے بچ جاؤ, حرام سے بچ جاؤ تو تم سب سے بڑے عبادت گزار ہو جاؤ گے. تو تقوی بھی اولیاء اللہ کی صفت ہے, گناہ سے بچتے ہیں اور عبادت گزار بھی ہوتے ہیں. تو دونوں چیزیں اس کے اندر آ گئیں کہ حرام سے بچنا یعنی تقوی, تقوی کی عبادت بھی اس میں آ گئی اور عبادت گزاری بھی اس میں آ گئی. تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ نگاہ جو ہے, نگاہ کا تیر, یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے جو زہر میں بجا ہوتا ہے, حدیث قدسی میں. اور اس کی یہ ہلاکت ہوتی ہے کہ جس طرح تیر جسم میں لگ جائے زہر میں بجا ہوا تو وہ تمام خون میں پھیل جائے گا اور جسمانی موت واقع ہو جائے گی. اسی طرح سے یہ جو نگاہ کا تیر ہے, بد نگاہی, یہ ایسا تیر ہے زہر میں بجا ہوا کہ اس کا زہر قلب میں اتر جاتا ہے اور قلب برباد ہو جاتا ہے. اور جب قلب ہی برباد ہو گیا تو سارا عالم گویا برباد ہو گیا, جیسا کہ حدیث پاک میں ہے, الا ان فی الجسد مضغۃ, خبردار کہ تمہارے جسم میں ایک لوتھڑا ہے. اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ, کہ اگر اس کی اصلاح ہو گئی, یہ اچھا ہو گیا تو تمام جسم کی اصلاح ہو جائے گی, اچھا ہو جائے گا, یعنی اچھے اعمال اس پورے جسم سے صادر ہوں گے. اور اگر یہ برباد ہو گیا, اذا فسدت فسد الجسد کلہ, تمام کا تمام جسم برباد ہو جائے گا, فاسد مادے اس میں آ جائیں گے. اور الا وہی القلب, خبردار یہ لوتھڑا جو ہے وہ دل ہے, دل. تو یہ بدنگاہی کا تیر ایسا ہے کہ یہ دل کو برباد کر دیتا ہے, تباہ کر دیتا ہے. اور میرے مرشد رحمت اللہ علیہ نے چونکہ جس طرح انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خاص صفات سے نوازا ہوتا ہے اور وہ علوم نبوت کے ساتھ ساتھ ماہر نفسیات بھی ہوتے ہیں, لوگوں کی طبیعتوں کو خوب جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت سے, جیسا کہ بہت سی حدیث مبارکہ میں مختلف روایات آتی ہیں کہ اصلاح کے لیے صحابہ حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو یہ ارشاد فرمایا کہ تم غصہ مت کیا کرو. تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہارت تھی نفسیات میں, کیا آپ نے جانچ لیا کہ یہ شخص غصے کی وجہ سے مبتلا ہے, تمام پریشانیاں اور بیماریاں اور امراض اس کی جڑ غصہ ہے. تو آپ نے اس کو صرف غصے سے بچنے کے لیے ارشاد فرمایا. اسی طرح ایک شخص حاضر ہوا تو آپ نے جانچ لیا اپنی خدا داد صلاحیت سے کہ اس شخص کے اندر جھوٹ کی بیماری ہے, جھوٹ اس کے تمام امراض کی جڑ ہے, اگر یہ جھوٹ بولنا چھوڑ دے تو اصلاح ہو جائے گی. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صرف یہی ایک علاج ارشاد فرمایا, کہ بہت سی امراض کی شکایت انہوں نے کی لیکن آپ نے فرمایا کہ تم جھوٹ نہ بولا کرو, بس اتنی بات آپ نے فرمائی, تو اس سے ان حضرات کی اصلاح ہو جاتی تھی. تو اسی طرح سے یہ جو بدنگاہی ہے یہ ایسا مرض ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو آنکھوں کا زنا فرمایا اور ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرف توجہ دلائی. قرآن شریف تو پڑھتے ہیں, ترجمہ بھی پڑھتے ہیں, لیکن اس طرف توجہ کہاں جاتی ہے کہ خدا تعالی نے قرآن پاک میں منع فرمایا ہے نگاہ خراب کرنے سے, اور حکم دیا ہے کہ اپنی بعض نگاہوں کی حفاظت کریں, مومنین بھی اور مومنات بھی. اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو اس کے لیے بد دعا بھی فرمائی ہے. جو بدنگاہی کرتا ہے یا جو بھی بدنگاہی کے لیے اپنے کو پیش کرتا ہے, مثلا چاہے وہ امرد لڑکا ہو, بے ریش لڑکا, چاہے وہ عورت ہو بے پردہ, چاہے مرد ہو, کیسا بھی ہو, دیکھنے والا اور دکھانے والا یا دکھانے والی یا دیکھنے والی, تمام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی بد دعا فرمائی ہے. تو یہ فعل ایسا ہے کہ ام الخبائث ہے. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بدنگاہی سے قلب کا قبلہ بالکل بدل جاتا ہے, اور گناہوں سے اگر دل کا قبلہ 45 ڈگری یا 35 ڈگری پھر جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے, تو بدنگاہی ایسا گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کا قبلہ 180 درجے انحراف کر جاتا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف پیٹ اور اس غیر کی طرف, اس بت کی طرف رخ ہو جاتا ہے, اس قدر دل پھر جاتا ہے. اور فرمایا کہ بعض لوگ ہلکے حسن سے احتیاط نہیں کرتے, مثلا عورت لڑکے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ اس سے احتیاط کیا کریں, اس میں تو کوئی خاص بات نہیں ہے. تو یہ سوچنا جو ہے یہ اپنے کو ہلاکت میں ڈالنا ہے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ شیخ بو علی سینا کی کتاب کے حوالے سے فرماتے تھے کہ شیخ بو علی سینا جو حکیم طبیب مشہور ہیں, انہوں نے یہ بات اپنی کتاب میں تحریر فرمائی ہے کہ ہلکا بخار زیادہ خطرناک ہوتا ہے تیز بخار سے. ایک تو وجہ یہ ہے کہ تیز بخار کی آدمی فوراً دوا دارو کر لیتا ہے, تیز بخار ہوتا ہے تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کر لیتا ہے, گھبرا جاتا ہے اور اس کا علاج کر لیتا ہے, اور ہلکے بخار کو توجہ نہیں دیتا کہ بھائی ہلکا سا ہے چلو کوئی بات نہیں. تو پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ہلکا بخار مسلسل رہتے رہتے ہڈیوں میں اتر جاتا ہے اور پھر موت واقع ہو جاتی ہے. تو اسی طرح سے صوفی کو شیطان بہکاتا ہے کہ اس شکل میں تو کوئی ایسی جاذبیت نہیں ہے, کشش نہیں ہے, تو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا. تو یہ ہلاکت میں ڈالنا ہے کہ ہلکا حسن کو ہلکا نہ سمجھے. معمولی سی چنگاری اگر ہوتی ہے اور وہ گھر میں آ جاتی ہے خدا نہ خواستہ, تو فوراً آدمی گھبرا کے اس کا علاج کرتا ہے کہیں گھر کو آگ نہ لگ جائے. تو یہ حسن کی, ہلکے حسن کی بھی چنگاری اگر دل میں داخل ہو گئی تو ایک دن بربادی کا یہ سامان کرے گی. اس لیے ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ ہلکے حسن سے بھی خوب احتیاط رکھو اور چوکن نہ رہو. حضرت نے فرمایا چوکن نہ رہو, چوکن نہ کے معنی چاروں کونوں پر نظر رہے ہیں, یعنی کسی طرف سے بھی, چاروں کونوں میں سے کسی کونے سے بھی کوئی ڈاکو ہمارا ایمان لوٹ نہ لے جائے. ایمان کے ڈاکو حسین شکلیں ہیں, پرکشش شکلیں ہیں, چاہے وہ امرد ہوں چاہے عورتیں ہوں. اور اسی طرح سے وہ اپنے کانوں کی بھی حفاظت رکھتا ہے کہ کان سے بھی کسی حسین کی یا نامحرم کی آواز وہ نہیں سنتا, اس میں بھی وہ خوب احتیاط کرتا ہے کہ اگر کان میں ایسی آواز پڑ گئی تو بعض اوقات انسان آواز ہی سے دھوکہ کھا جاتا ہے, چاہے وہ صورت ایسی نہ رہی ہو, چاہے وہ ڈیل ڈول ایسا نہ رہا ہو, چاہے 4 من کی ہو چاہے 2.5 من کی ہو, بعضوں کی آواز باریک ہوتی ہے تو باریک آواز سے دھوکہ کھا جاتا ہے. نفس جو ہے ہر وقت ریڈی رہتا ہے اور حسینوں کی اسٹڈی کرتا ہے اور نفس ریڈی ہو جاتا ہے, کبھی آواز سے بھی آدمی دھوکہ کھا جاتا ہے. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر بھی ہے جو آواز کے متعلق ہے, اے بھائی دھوکہ نہ کھائیو میری آواز سے اے دوست, دھوکہ نہ کھائیو میری آواز سے اے دوست, صورت میں اور آواز میں میچنگ نہیں ہوتی, صورت میں اور آواز میں میچنگ نہیں ہوتی. آواز بہت باریک اور لچکدار ہوتی ہے اور حقیقت اس کی بڑی بھاری موٹی موٹی تازی ہوتی ہے. تو تو اس طرح بھی ہر طرح سے جو ہے ہمارے حضرت نے فرمایا کہ پانچ دروازے ہیں لذت درآمد کرنے کے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے پانچ حصے دیے جس سے وہ لذت کو درآمد کرتا ہے, حلال لذت ہو یا حرام لذت ہو, اس کے پانچ دروازے ہیں. ایک تو آنکھ ہے کہ آنکھ سے دیکھ کر لذت حاصل کرتا ہے, اور ایک کان ہے کہ کان سے سن کر لذت حاصل کرتا ہے, اس کو قوت سماعت کہتے ہیں, اور آنکھوں کی قوت کو قوت بصارت کہتے ہیں. اسی طرح سے ناک ہے کہ ناک سے سونگ کر لذت حاصل کرتا ہے, تیسری حص سونگنے کی ہے, اور چوتھی حص چکھنے کی ہے, زبان, زبان سے ذائقہ چکھتا ہے, لذت حاصل کرتا ہے, چاہے وہ حلال ہو یا حرام ہو. اور اسی طرح سے ایک لذت حسی ہے, چھونے والی لذت, کہ چھو کر لذت حاصل کرتا ہے. یہ پانچ دروازے ہیں, پانچ حصے ہیں, کہ ان پانچ حصے سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ پانچ حصے رکھی ہیں جس سے لذت درآمد کرتا ہے انسان. تو پانچوں دریاؤں پر, پانچوں دریاؤں پر وہ بند باندھتا ہے, گویا کہ لذت کے دریا ہیں. آنکھ سے وہ لذت حاصل کرتا ہے, ناک سے, اسی طرح زبان سے, کان سے لذت حاصل کرتا ہے, یا چھو کر لذت حاصل کرتا ہے. تو گویا یہ پانچ دریا ہیں, لذت ان سے درآمد ہوتی ہے, پانچ دریا بہ رہے ہیں. تو پانچوں دریا پر وہ بند باندھ دیتا ہے کہ ان سے ایک ذرہ بھی حرام لذت درآمد نہ ہو. اس سے چھن کر حلال نعمت تو آ جائے, حلال لذت تو آ جائے, لیکن حرام ایک بھی نہ ہو. تو یہ جو آدمی اصل چوکنہ جو رہتا ہے کہ وہ چاروں کونوں پر نظر رکھتا ہے, یعنی ہر طرف سے کسی طرح بھی جو ہے وہ حرام لذت درآمد نہیں ہونے دیتا. تو فرمایا کہ نگاہ کی حفاظت اچھا خاصا مشکل کام ہے, مجاہدہ ہے, کہ کبھی آنکھ سے لذت حرام درآمد کر لے گا, کبھی کان سے, کبھی دل میں ہی اس کے خیالات اور تصورات سے جو ہے حرام لذت حاصل کرتا ہے. لیکن جو اللہ والا ہوتا ہے, صاحب نسبت ہوتا ہے اور درد دل رکھتا ہے, وہ کبھی اپنے دل کی سلطنت کو ان مٹی کے کھلونوں سے بیچتا نہیں ہے, فانی حسینوں سے بکتا نہیں ہے وہ. تو یہ عمل جو ہے نگاہ کی حفاظت, اس پر ہم پورا زور لگا دیں, اور ایک آنکھ بھی خراب نہ ہونے دیں, ایک نظر بھی خراب نہ ہونے دیں, تو یہ اس سے بڑا دل ٹوٹتا ہے اور دل پر بڑا مجاہدہ آتا ہے, اور اس مجاہدے کی برکت سے راستہ اللہ تعالیٰ کا طے ہوتا ہے. تو میرے مرشد رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ نگاہ کی حفاظت پر اللہ تعالیٰ نے حلاوت ایمانی کا وعدہ فرمایا ہے, کہ حلاوت ایمانی موجود ہوگی جو بھی نظر کی حفاظت کرے گا. اور یہ خزانہ ہے جو ہر نظر کی حفاظت پر, ہر نظر جھکانے پر اس خزانے میں اضافہ ہوتا ہے, حلاوت ایمانی بڑھتی جاتی ہے. حلاوت ایمانی ضرور ملتی ہے, محسوس چاہے ہو یا نہ ہو, اور ہم بھی محسوسات کے بندے نہیں ہیں, لطف کے غلام نہیں ہیں, ہم تو اللہ کے غلام ہیں, اللہ کے بندے ہیں. ہمارا کام کام کرنا ہے, ہمارا کام کیفیات کا انتظار کرنا نہیں ہے, کیفیات کو محسوس کرنا نہیں ہے, محسوسات کی دنیا نہیں ہے, بلکہ عمل کی دنیا ہے. عمل کرنا ہے, عمل ہی سے کام بنتا ہے, کیفیات سے کام نہیں بنتا, بلکہ کیفیات بھی عمل کی غلام ہیں. جو آدمی عمل میں لگا رہتا ہے, کیفیات صدیقیہ اس کو ہی حاصل ہوتی ہیں, اور جس کو جو عمل نہیں کرتا اس کی کیفیات اگر ہوتی بھی ہیں تو وہ چھوٹی ہوتی ہیں, کاذب ہوتی ہیں. عمل کے بغیر کیفیات کا کوئی جو ہے فائدہ نہیں ہے, اور ہم کیفیات کے غلام نہیں ہیں. لہذا ہمیں تو عمل کیے جانا ہے, نظر کی حفاظت کیے جانا ہے, اور حلاوت ایمانی کا خزانہ جمع کیے جانا ہے, اور جو ہے اس بڑے گناہ سے ضرور بھی ضرور بچنا ہے. تو انشاءاللہ تعالی اس بڑے گناہ سے بچنے میں جو مجاہدہ ہے, چاہے موبائل ہی کیوں نہ ہو, اور کیبل سے تو اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کے گھر کو اس لعنت سے, اس دوزخ سے پاک کر دیں. دوزخ ہے یہ, جہنم سے بھی, یعنی جو ہے جہنم ہے یہ دنیا کی, یہ کیبل. اللہ تعالیٰ سے سب ہر مسلمان گھر کی حفاظت فرمائے, ہر مسلمان دل کی حفاظت فرمائے, اور اسمارٹ فون ہو تو خوب ہمت کے ساتھ جو ہے نظر کی حفاظت کو, بار بار یہ سبق کو دہرانا ہے کہ ہلکے حسن سے بھی احتیاط کرنی ہے. المتقی من یتقی الشبہات, شبہ بھی ہو جائے گناہ کا یا کشش کا تو اس سے دوری اختیار کرنی ہے اور اس سے بچنا ہے انشاءاللہ تعالی. تو انشاءاللہ تعالی تھوڑے دن کی یہ مجاہدہ ہے، اس کے بعد مجاہدہ اللہ تعالیٰ آسان بھی فرما دیتے ہیں اور پھر مجاہدے میں لذت بھی ڈال دیتے ہیں، تڑپنے میں جزو فرماتے ہیں لطف جنت کا، تڑپنے میں جسے ملتا نہ ہو وہ کسی کا ہو تو ہو پر تیرا بسمل نہیں. ہاں اللہ کی تڑپ وہ نہیں رکھتا جس کو اللہ کے راستے میں تڑپنے میں جنت کا مزہ نہ ہے. اللہ کے راستے میں تڑپنا جنت سے بڑھ کر مزہ پانا ہے. ہاں ایک اور موقع پر مولانا شاہ محمد احمد صاحب نے فرمایا کمال عشق تو مرمر کے جینا ہے نہ مر جانا، کمال عشق تو مرمر کے جینا ہے نہ مر جانا، ابھی اس راز سے واقف نہیں ہے ہائے پروانے. پروانہ جو ہے وہ بس یہ نہیں دیکھتا کہ اگر مگر نہیں لگاتا کہ یوں کیا تو یہ ہوگا یوں، بس پروانہ تو دیوانہ وار شمع کی طرف جاتا ہے دیوانہ وار اور اس میں جا کر جل جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ایسا دیوانہ پن شریعت کا عطا فرمائے اور اپنی محبت میں ایسا دیوانہ بنا لیں اور دیوانہ گھر بھی بنا لیں کہ اللہ کے راستے میں ہم اگر مگر نہ لگائیں اور ہر نفع کو جو دنیا کا ہے ہر نفع کو ہم پیچھے کر دیں اور آخرت کے نفع کو مقدم رکھیں، اللہ کے سودے کو ہر جگہ مقدم رکھیں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. باقی زبان کے گناہوں سے بھی بچنا ہے، اس کے بعد زبان کا ہی نمبر آتا ہے کہ زبان سے ہی بڑے بڑے گناہ ہو جاتے ہیں، خصوصاً غیبت نکل جاتی ہے. یہ غیبت ایسا مرض ہے، اس سے چسکا لگ جاتا ہے، چاٹ لگ جاتی ہے اور دل مانتا نہیں ہے بغیر کہے کسی نہ کسی بہانے سے غیبت کرنے کو جو ہے وہ بہت ہی زیادہ جو ہے جذبہ مارتا ہے دل کا کہ کسی طرح کوئی بات کر لیں ہم. لیکن جو ہے یہ جو آدمی اس کو ضبط کر لے گا اپنے اس شوق کو، گناہ کے شوق کو، غیبت کے جذبے کو، تو پورے کا پورا وہ نور بن جائے گا. جس قدر شدت سے غیبت کا تقاضا آئے کہ زبان کھولیں کچھ بات کریں کہ دوسرا غیبت کر رہا ہے اور یہاں والا کہے کہ ہاں ہاں بالکل صحیح ہے، ہم بھی یہی سمجھتے ہیں، ہمیں بھی یہی ڈاؤٹ ہے، تو جو ہے یہ غیبت کا ایک جذبہ طوفان جس دل میں آتا ہے اور جتنا جس قدر شدت کا طوفان ہوگا اس کو دبانے میں اسی قدر نور پیدا ہوگا. گناہ سے بچنے میں جتنی مشقت آتی ہے اتنا ہی زیادہ جو ہے اس کا نور پیدا ہوتا ہے بچنے میں. تو زبان کی بھی خوب ہمت سے حفاظت کریں، ہمیشہ بولنے سے پہلے ہم سوچ لیا کریں کہ جو بات ہم کہنے والے ہیں وہ اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے یا نہ خوش ہوں گے، بس اتنا سوچ لے. تو اگر اللہ تعالیٰ خوش ہوں وہ بات بول دے اور جس سے نہ خوش ہوں وہ بات ہرگز نہ کرے، زبان کو روک لے اور اس کو جو ہے ضبط کر جائے. تو مفید بات کہنا تو فائدہ مند ہے اور غیر مفید بات کہنے سے خاموش رہنا بہتر ہے. تو خاموشی کو اختیار کریں، جتنا کم بولیں گے اتنا ہی نور پیدا ہوتا ہے اور جو آدمی بات کرتا ہے فضول تو فضول بات کے ذریعے سے اس کا اچھا خاصا نور نکل جاتا ہے. تو نور کو جمع رکھیں، خزانے کو جمع رکھیں، محنت کر رہے ہیں خزانہ کما رہے ہیں تو اس کی حفاظت کا بھی ذمہ داری لینی چاہیے کہ کہیں سے ایسا نہ ہو کہ محنت کر کے ہم نے کمایا وہ مفت میں جو ہے ہمارا خزانہ ضائع ہو جائے. بس یہ محنت تھوڑی سی کرنی ہے اور پھر اس کی جب مشق ہو جاتی ہے تو پھر اتنی مشکل بھی نہیں ہوتی، پھر آسانی ہی آسانی ہوتی ہے، نور ہی نور ہوتا ہے. طبیعت گناہوں کو چاہتی ہی نہیں، طبیعت فضول بات کو پھر چاہتی ہی نہیں، بلکہ نیک ہی بات میں مزہ آتا ہے، نیک ہی بات کا دل چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور ہر گناہ سے حفاظت کی توفیق نصیب فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینادی منادی یوم القیامۃ اين ابناء الستین وهو العمر الذي قال الله تعالى اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير رواه البیهقی في شعب الايمان. ترجمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایک پکارنے والا فرشتہ یہ اعلان کرے گا کہ 60 برس کی عمر والے لوگ کہاں ہیں، اور یہ عمر وہ عمر ہے جس کی نسبت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، یعنی کیا ہم نے تم کو ایسی عمر نہیں دی جس میں نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کرے، حالانکہ تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا، یعنی بڑھاپا، یا قرآن، یا رسول، یا موت۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں آج کھانے کی چند سنتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ دسترخوان بچھانا سنت ہے، دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونا، بسم اللہ بلند آواز سے پڑھنا، داہنے ہاتھ سے کھانا۔ کھانے کی مجلس میں جو شخص سب سے زیادہ بڑا اور بزرگ ہو اس سے کھانا شروع کرانا۔ کھانا ایک قسم کا ہو تو اپنے سامنے سے کھانا، اگر کوئی لقمہ گر جائے تو اٹھا کر صاف کر کے کھا لینا، ٹیک لگا کر نہ کھانا، کھانے میں کوئی عیب نہ نکالنا، جوتا اتار کر کھانا کھانا، کھانے کے وقت اکڑوں بیٹھنا کہ دونوں گھٹنے کھڑے ہوں اور سرین زمین پر ہوں، یا ایک گھٹنا کھڑا ہو اور دوسرے گھٹنے کو بچھا کر اس پر بیٹھے، یا دونوں گھٹنے زمین پر بچھا کر قاعدے کی طرح آگے کی طرف ذرا جھک کر بیٹھے۔ یہ تینوں طریقے سنت ہیں۔ کھانے کے برتن، پیالہ اور پلیٹ کو صاف کر لینا، پھر برتن اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے۔ کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹنا، کھانے کے بعد دعا پڑھنا، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، سب تعریف اللہ کے لیے جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا اور مسلمان بنایا۔ یہ سنتیں ابھی اور جاری ہیں۔ نشرتی فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، زیارت فی المنام کے بیان میں، یعنی خواب میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کے بیان میں، تیسری روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جو شخص مجھ کو خواب میں دیکھے وہ مجھ کو بیداری میں بھی دیکھے گا، اور شیطان میری صورت نہیں بن سکتا۔ فائدے میں لکھا ہے کہ اس میں بشارت ہے اس خواب دیکھنے والے کے لیے حسن خاتمے کی، چنانچہ بزرگان دین نے ایسے خواب کی یہی تعبیر دی ہے کہ اس شخص کا خاتمہ بالخیر ہوگا، یعنی معنی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس ارشاد کے کہ وہ بیداری میں بھی دیکھے گا، یعنی آخرت میں مجھ سے اس کو قرب ہوگا۔ اور یہ ظاہر ہے کہ جیسے اعمال مبشرہ مقید ہیں ایمان اور تقوی کے ساتھ، اسی طرح احوال مبشرہ بھی۔ رہی یہ بات کہ پھر احوال کا اس میں کیا دخل ہوا، سو بات یہ ہے کہ ایسے احوال غالباً دلیل انی ہے اعمال مبشرہ کی، اور اعمال کا دخل بشارت میں ظاہر ہے، پس احوال دلیل بشارت ہے نہ کہ علت، پس ان کا دخل مرتبہ علامت میں ہے۔ تنبیہ، اگر خواب نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کچھ ارشاد فرمائے تو اگر وہ امر مشروع ہے یعنی کہ شریعت کے مطابق ہے تو عمل کیا جائے گا، اور اگر غیر مشروع ہے یعنی شریعت کے خلاف ہے تو دیکھنے والے کی غلطی پر محمول ہوگا۔ رہا یہ کہ عمل کرنے کے لیے جب مشروع ہونا شرط ہوا تو یہ عمل قبل رویا کے بھی تھا، رویا کا کیا اثر ہوا، سو بات یہ ہے کہ رویا سے اس کا تعقد اس شخص کے حق میں بڑھ جائے گا، تاکید بڑھ جائے گی۔ واللہ اعلم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اصلح لنا شأننا كله ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الأمين برحمتك يا أرحم الراحمين. یہ صبح کی مجلس کے متعلق میں بار بار کہہ چکا بھی ہوں، پھر دوبارہ میں یاد دہانی کراتا ہوں کہ صبح کی مجلس کا وقت 10:55 ہے. ٹیلی فون جو آئے ہیں 10:55 پہ ٹیلی فون کیا کریں، تاکہ جو 2-4 منٹ لگتے ہیں کانفرنس کال میں لانے میں، تو 11 بجے ٹھیک مجلس شروع ہو جاتی ہے، تو کوئی محروم نہ رہے. ایسا ہوتا رہتا ہے کہ ٹیلی فون دیر سے آتے ہیں اور پھر وہ کانفرنس کال ملانے میں 5-6 منٹ لگ جاتے ہیں، تو اس میں شروع کا جو ہم پڑھتے ہیں بہشتی زیور وغیرہ وہ نکل جاتا ہے. تو ٹھیک 10:55 پہ فون آ جانے چاہیے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ مجھ کو کسی وجہ سے دیر ہو جاتی ہے پہنچنے میں، تو اس میں پھر ہم میسج کر دیتے ہیں کہ آج فلاں وقت پہ، جیسے 11:10 پر فون کریں یا 11:25 پہ فون کریں، اس طرح سے میسج کر دیتے ہیں. تب تو اس دن دیر سے کریں جو وقت بتایا گیا ہے، لیکن عمومی وقت جو روزانہ کا ہے وہ 10:55 ہے. اور گھڑیوں کو اپنے درست رکھیں. اس وقت یہاں 9:10 ہوئے ہیں، 9:10، تو اپنی گھڑیوں کو اس کے حساب سے دیکھ لیں کہ اس میں اگر کوئی فرق ہو تو اس فرق کے حساب سے ٹیلی فون 10:55 پہ کر لیا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.